السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان اسپیشل قرآن تدبر و عمل جز 30 تفسیر سورة بروج. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ بروج مکی سورت ہے، 22 آیات ہیں. مفسرین نے اس کو 4 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس کا مرکزی مضمون یعنی جو سینٹرل تھیم ہے، ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی کلمے کا اقرار کرے اور اس کو آزمائشوں سے گزرنا نہ پڑے. مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے اللہ تعالیٰ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے، اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اس کا زمانہ نزول 6 سے لے کر 10 نبوت تک کے دور میں تقریباً یہ نازل ہوئی، جب عقیدہ توحید اختیار کرنے کی وجہ سے اصحاب الاخدود کی طرح مکے کے جو مشرک سردار تھے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. قریش مکہ کو فرعون اور سمود کے لشکروں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ دیکھ لو ان لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا تھا تو ان کا کیا حال ہوا. پہلا پیراگراف اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے، کیونکہ ان کو عقیدہ توحید کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا تھا. دوسرا پیراگراف اللہ تعالی کی پکڑ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تیسرا پیراگراف تاریخ میں جزا اور سزا کا درس یہاں پر موجود ہے. اور چوتھے پیراگراف میں قرآن کی عظمت کی بات کی گئی کہ قرآن بلند پایا کلام ہے، اس پر ایمان لے آؤ. پچھلی سورت سے اس کا جو ربط ہے یعنی تعلق، پچھلی سورت انشقاق میں بلی الذین کفروا یکذبون کے الفاظ سے جو لوگ انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، ان کی باتیں بیان کی گئی تھی. اب یہاں پر ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی سورہ بروج میں، کہ کافروں کی تکذیب کا ذکر ہے اس میں کہ انہوں نے تکذیب کی، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ. سورہ بروج میں قرآن کو مجید یعنی بلند پایا کلام کہا گیا. یعنی جو مجید کا لفظ ہم قرآن کے ساتھ کہتے ہیں نا، قرآن مجید، تو ایکچولی وہ سورہ بروج میں ہی آیا ہے. تو اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اس صورت میں اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں کا ذکر ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو ایک بڑے جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے ابھی پڑھیں گے. تو صحیح مسلم میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے الحمدللہ، تو اسی کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے صورت دیکھتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے. اس میں بہت سارے ٹاپکس آئے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا کرے، ہماری زبان میں تاثیر دے، اور ہم اس میں جو غور و فکر کی باتیں ہیں اس میں غور و فکر کرنے والے بنے، تدبر کرنے والے بنے، اور اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ عملی نقاط اس میں سے ڈھونڈ سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. والسمائی قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والا، والیوم الموعود اور دن کی وعدہ کیے جانے والا، والشاہد اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود اور حاضر کیے جانے کی جگہ. قتل مارے گئے اصحاب الاخدود گڑھوں والے یا خندقوں والے. النار جو آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی، اذ ہم جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھنے والے تھے، وہم اور وہ اللہ اوپر ما جو یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین سات مومنوں کے شہود دیکھنے والے تھے، وما اور نہیں نقمو انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے اللہ مگر ان کے یؤمنو وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو صاحب حمد ہے، الذی وہ جو لہو لیے اس کے ملک السماوات بادشاہت ہے آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی اعلی اوپر اعلی کل شئین قدر، اللہ اوپر ہر چیز کے شہید گواہ ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے، اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے، آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہاں پر برج کی بات کی گئی ہے۔ برج یا بروج کسی بھی ایسی ابھرتی ہوئی یا اونچی چیز کو بھی کہتے ہیں، یہ جو اگر آپ اس کے لفظی معنی دیکھیں گے، تبرج بھی اسی سے ہے۔ اس کو ستاروں کا جھرمٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی کچھ شکلیں بھی بتاتے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی قرآن ہمیں دنیاوی سائنسدانوں سے ہٹ کر نظریہ دیتا ہے، اور جو دنیاوی سائنسدان ہیں ان کی تو بات آج کچھ کل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو بھی ستارے بنائے یا برج بنائے، وہ آسمان کی زینت اور لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے بنائے ہیں، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے، اسی لیے اکثر علماء نے یہاں بروج سے ستارے اور سیارے مراد لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے نمایاں ہونے والی چیز، ظاہر ہونے والی چیز کو بروج کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے بروج دبئی یا بروج خلیفہ، نام سنا ہے یہ، یعنی جو اونچی عمارت ہوتی ہے اس کو بروج کہا جاتا ہے، ہے نا۔ اور تبرج بھی اسی سے ہے، اس سے آپ سمجھے کہ تبرج الجاہلیہ، یعنی اس زمانے میں عورتیں اپنا بناؤ سنگھار ابھار ابھار کر دکھاتی تھیں، یعنی اپنے گلے کی جو زینت تھی، جو سامنے کی عورتوں کی زینت ہوتی ہے، جو نسوانیت ہوتی ہے، تو زمانے جاہلیت میں کچھ خواتین کا یہ وہ تھا کہ اس کو دکھانا، خاص طور سے ابھار کر دکھانا سامنے، تبرج الجاہلیہ اسی کو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے ہو کر دکھانا کوئی چیز کو، مقابلے پر دکھانا، یعنی سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دکھانا کوئی چیز۔ اسی لیے عورتوں کا بناؤ سنگھار غیر مردوں کے سامنے، اس کو تبرج الجاہلیہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھار کر اور اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھاتی ہیں۔ تو یہاں پر آسمان میں بروج کی بات کی گئی ہے، برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی جو منزلوں والا ہے، منازل والا ہے، سورج چاند اور ان کواکب کے منازل پر مشتمل ہے، اور ان کا سارا نظام ایک دوسرے سے منسلک بھی ہے اور جدا جدا بھی ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ پوری کائنات میں ہم آسمان پر جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور یہ کائنات کی وسعت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سائنسدان جو بات کرتے ہیں کہ بلیک ہولز ہیں جو ہم کو کچھ نظر نہیں آتے، یعنی ہماری دوربین قاصر ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے، یعنی بس صرف ہم کو بلیک ہول نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس آسمان کے اندر کتنے ستارے اور سیارے ہیں، آپ خود سوچیے، یعنی صرف ایک ہماری گیلیکسی میں، اور ہمارے علاوہ کئی ہزاروں گیلیکسیز ہیں جو ہم سے بھی بڑی ہیں، اور اس میں اس کے جو خود کے سورج چاند ستارے ہیں وہ سب گردش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات دیکھیں، سبحان اللہ کیسا ہمارا وہ رب، کس قدر کبریائی اس کو زیب دیتی ہے سبحان اللہ، اور تمام کبریائی کا وہ مالک ہے تنہا، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اور اس کے تو کئی رازوں سے ہم ابھی بالکل واقف بھی نہیں ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ اس رب کی ہمیں کتنی کبریائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اور کتنا اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے، آپ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بروج کی قسم کھائی ہے، برجوں والے آسمان کی، اور اس دن کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ انہیں قیامت کے دن کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کی رحمت، اس کے وسعت علم، ان یہ سب اس پر دلالت کرتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ رب اور کتنا مالک الملک اور قدرت کامل کا مالک ہے سبحان اللہ، کہ جس نے یہ تمام آسمان اور ستاروں کو بنایا۔ اور وعدے کے دن کی، یعنی قیامت کا دن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، یعنی اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کو اس دن جمع کیا جائے گا، اور اس دن کا بدلنا ناممکن ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ یہ ہوگی نہیں، بلکہ یہ ضرور ہو کر رہنا ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے۔ وہ شاہدین و مشہود، یہ ہر شخص کو شامل ہے جو اس سے یعنی اس صفات کے ساتھ موجود ہے، یعنی دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا، حاضر ہونے والا اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، بصیرت سے دیکھنے والا اور دکھائی دینے والا، یعنی اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ یعنی انسان روز بروز دیکھ رہا ہے، روز وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرتا ہے، نظارہ کرتا ہے، چاہے اپنی آنکھوں سے، چاہے بصیرت کی نظروں سے۔ جو بصیرت کی نظروں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ تو اس جگہ جہاں ہمیں جمع ہونا ہے، جہاں یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی بھی جائے گی اور ہم خود دیکھیں گے بھی اپنی آنکھوں سے، قیامت کا دن، قیامت کا وقت، قیامت کا منظر، قیامت کی جگہ، یہ میدان حشر۔ تو یہاں پر دراصل جو قسمیں کھائی گئی ہیں، بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور بہت زیادہ رحمت بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی۔ کہ جو قسم کھائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی قسم کھانے کے بعد بہت ہی زیادہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات آنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم بات آنے والی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، چونکاتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی الرٹ ہونا ہے یہاں پر۔ کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، یعنی کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، یعنی کون سی اہم بات بتائی گئی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، کہ ہلاک کر دیے گئے یہ جائیں خندق کھودنے والے، یعنی یہ ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا ہے۔ اصل میں اخدود سے مراد وہ گڑھے ہیں جو زمین میں کھودے جاتے ہیں، یہ اصحاب الاخدود گڑھوں والے کافر تھے، اور ان کے ہاں کچھ گڑھے ہیں جو زمین میں کھودے جاتے ہیں، اور ان کافروں کے پاس کچھ اہل ایمان تھے۔ کفار نے ان کو زبردستی اپنے دین میں داخل کرنا چاہا، لیکن اہل ایمان نے اسے انکار کر دیا۔ تو کفار نے زمین میں بڑے بڑے گڑھے بنائے، ان کے اندر آگ جلائی، اور ان کے ارد گرد بیٹھ کر اہل ایمان کو آگ پر پیش کرتے رہے، یہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ جس کسی نے کفار کی بات مان لی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جو اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ جو دشمنی ہے، یہ آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ یعنی اہل ایمان کے ساتھ اہل کتاب اور اہل کفر کا اتنا زیادہ بغض اور انعد ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اتنی دشمنی، اتنا حسد بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، یعنی آپ سوچیں کہ کوئی جانور کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھی بدتمیز اور کیسا بھی اکھڑ شخص ہو، اگر جانور کو کہیں بھوکا دیکھتا ہے تو وہ اس کو روٹی ڈال دیتا ہے، ٹکڑا ڈال دیتا ہے روٹی کا، ہے نا۔ لیکن آج انسانوں کے ساتھ جو جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس صدی کا سب سے زیادہ بڑا جینوسائڈ، یعنی اتنی ماڈرن دنیا میں ایسا جو لوگ، پوری دنیا کے لوگ دم بھرتے ہیں نا کہ ہم تو امن کے علم بردار ہیں، پیس میکر بتاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو مدد کرنے والے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہنے، ریفیوجیز کو ہم اتنا پناہ دے رہے ہیں، ہمارے ملکوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن وہی لوگ سپورٹ کر، ایک طرف سے مسلمانوں کو جان سے مار رہے ہیں، بھوک سے مار رہے ہیں، پانی سے مار رہے ہیں، ڈرون سے مار رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو امن کے علمبردار ہیں۔ کتنی دوغلی پالیسی ہے نا۔ اگر انہی کے ہم مذہب لوگ آج اگر کہیں اس طرح سے پریشان ہوتے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی تھی اس کے اوپر، پوری دنیا. لیکن آج چونکہ اہل ایمان ہے نا، تو یہ جو اصحاب الاخدود یعنی جن لوگوں نے گڑھے کھودے تھے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تم کیا آج، تم کون سی بڑی طاقت ہو، کون سے تم بڑے سپریم ہو؟ ایک عظیم طاقت آسمانوں پر ہے جو اپنے جو دیکھ رہی ہے، اور وہ انتقام لینے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. تو قیامت کے دن کی اور برجوں والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، اور جو لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، اپنی آنکھوں سے خود نظارہ کر رہے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، عام لوگ بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، ان سب کی قسم کھا کر اصحاب الاخدود کے بارے میں کہا گیا ہے. کچھ لوگ اس کو جمع کا صیغہ بتاتے ہیں، کچھ سنگلر کا. ایک لمبا اور گہرا گڑھا کا معنی بھی آتا ہے جو کھودا گیا ہو، یا خندق کے معنی میں بھی آتا ہے، یا خندقیں بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ہم اس کو صحیح مسلم کی حدیث میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ترمذی کی ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہم کو ملتی ہے. ترمذی کی حدیث میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل ہے، اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ تھوڑی مختصر ہے. پہلے صحیح مسلم والی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں کہیں بھی آج ایمان کی وجہ سے مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص اپنا رحم اور فضل فرمائے، ان کو صبر دے، اور ان کو اس کا بدلہ بہترین انعام کی صورت میں آخرت میں عطا کرے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو ایک بڑے جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا. لڑکا جادو سیکھنے کی بجائے ایک راہب کی صحبت میں رہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات پہ توحید کا پیروکار بن گیا. یعنی اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ توحید پر مبنی تھی. تو ایک عیسائی راہب، یعنی ایک مسلمان راہب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ عیسائیت تو بعد میں نام پڑا. تو ایک مسلمان راہب جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان سے وہ سیکھنے لگا لڑکا. یعنی اس جادوگر کے پاس جانے کے بجائے راستے میں اس کو غار کے اندر کوئی ایک راہب ملا تھا، اس سے وہ سیکھنے لگا. اب لوگ اس لڑکے کی تعلیمات پر ایمان لانے لگے، یعنی توحید پر. بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی. جو لوگ بھی توحید پر یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ہر اس شخص کو اس نے آگ سے بھرے ہوئے اس گڑھے میں پھینکوا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو عذاب الحریق یعنی آگ کی سزا، اور ایمان لانے والے مظلوموں کو جنت میں الفوز الکبیر کی بشارت دی. تو قریش مکہ کے سرداروں پر بھی یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ان کا رویہ بھی اسی ظالم بادشاہ کی طرح ہے. اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوزخ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے دوچار کرے گا. اب آئیے ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں جس میں ڈیٹیل موجود ہے. صہیب رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اسے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا. کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین اور فتین لڑکا چنو جسے میں یہ علم سکھا دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ علم ہی نہ اٹھ جائے اور تم میں اس کا کوئی استاد نہ رہے. چنانچہ لوگوں نے ایسا لڑکا تجویز کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر روز اس کے پاس حاضر ہوا کرے. چنانچہ وہ لڑکا اس کاہن کے ہاں آنے جانے لگا. اس لڑکے کے راستے میں ایک گرجا میں ایک راہب رہتا تھا، یعنی مسلم. راوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں ان دنوں ایسے عبادت خانوں کے لوگ ہی مسلمان تھے. وہ لڑکا جب اس مسلمان راہب کے پاس سے گزرتا تو اسے دین کی باتیں پوچھتا، اور راہب اسے بتاتا، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دیر رہنے لگا اور کاہن کے ہاں دیر سے پہنچتا. کاہن نے اس کے گھر والوں کو کہلا بھیجا کہ لڑکا میرے پاس کم ہی آتا ہے. لڑکے نے راہب کو یہ بات بتائی تو راہب نے اسے کہا، جب کاہن تم سے پوچھے کہ کہاں رہے تو کہہ دینا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں کاہن کے پاس تھا. کچھ وقت اسی طرح گزرا. پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جانور نے بہت سے لوگوں کی راہ روک دی. بعض کہتے کہ وہ جانور شیر تھا. لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، جو کچھ یہ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. پھر اس نے جو پتھر پھینکا تو جانور مر گیا. لوگ پوچھنے لگے، اس جانور کو کس نے مارا ہے؟ کسی نے کہا، اس لڑکے نے. اب لوگ گھبرائے اور کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تو ایسا علم سیکھا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ بات ایک اندھے نے سنی تو لڑکے سے کہا، اگر تم میری آنکھیں لوٹا دے تو میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گا. لڑکے نے کہا، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، البتہ اگر تیری بینائی لوٹ آئے تو کیا اس ذات پر ایمان لے آئے گا جس نے بینائی کو لوٹایا؟ اندھا کہنے لگا ہاں، چنانچہ لڑکی نے اللہ سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی، پھر اندھا بھی ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو الگ الگ طریقے سے مار ڈالوں گا۔ چنانچہ راہب کو تو آرے سے چروا ڈالا اور اندھے کو کسی طرح اور طرح سے مروا ڈالا۔ پھر اس لڑکے کے لیے حکم دے کے اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر جا کر اسے نیچے گرا دو۔ چنانچہ جب وہ اس چوٹی پر پہنچے جہاں سے لڑکے کو گرانا چاہتے تھے تو وہ خود گرنے لگے اور لڑکے کے سوا چوٹی پر کوئی نہ رہا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا، تب اس نے حکم دیا کہ اب اسے دریا میں لے جا کر کشتی سے گرا کر ڈبو دینی۔ لڑکے کو پہلے مارنا چاہا تو نہیں مرا، ٹھیک ہے، اب کشتی میں ڈبنے کا حکم دیا گیا، کشتی میں لے جا کر۔ اب بھی اللہ نے ان لوگوں کو غرق کر دیا اور لڑکے کو بچا لیا، سبحان اللہ۔ اب لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صرف یہی صورت ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو، اور تیر مارتے وقت یوں کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا، پھر لڑکا سولی چڑھایا گیا، پھر اس نے یہ کہہ کر تیر مارا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ جب لڑکے کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اب لوگ کہنے لگے، یہ لڑکا تو وہ علم جانتا تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، تم تو تین آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا گئے تھے، اب یہ سارے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ بادشاہ پر وہ تدبیر الٹی پڑ گئی، کیونکہ اب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ لڑکا تو مر ہی نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر مارا گیا تو مر گیا۔ تو اب وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، جو شخص اپنے نئے دین سے باز آتا ہے اسے تو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو نہ پھرے اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہلاک ہوئے خندقوں والے، وہ آگ تھی بہت ایندھن والی، یہاں تک کہ آپ نے عزیز الحمید تک پڑھا۔ پھر فرمایا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا۔ بہرحال اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ اسرائیلیات میں سے بھی آ سکتی ہے حدیث کی، اور لیکن یہ بات اصحاب الاخدود کی بات بالکل صحیح ہے، یعنی ایسے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے مومنوں کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی تھیں اور مومنوں کو اس میں ڈالتے جا رہے تھے۔ تو احادیث میں ان اصحاب الاخدود کے انجام کے متعلق کچھ زیادہ وہ نہیں ہے موجود ڈیٹیل، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی آگ ان آگ میں جلانے والوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، واللہ اعلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو عذاب حریق یعنی آگ کا عذاب ضرور دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں بھی ان کو عذاب دیا جا رہا ہو اور آخرت میں بھی تو ان کو دیا ہی جائے گا عذاب۔ اصل بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ایمان ایک آزمائش ہے اور یہ ایک بھٹی ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، جو انسان کو یہ مومن کو کندن بنا دیتی ہے، یعنی آزمائشوں سے گزر کر وہ کندن بن جاتا ہے، سبحان اللہ، خالص سونا، کھرا سونا۔ یہ ایمان ایک کسوٹی ہے، ایک فرقان ہے جو انسان کو کھرے اور کھوٹے کا فرق بتاتی ہے۔ یعنی ایمان انسان کے دل میں جب جاگنزی ہوتا ہے تو اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا دار اس کو بے وقوف سمجھتے ہوں، لیکن اصل میں وہ عقل مندی کا سودا کرتا ہے۔ تو یہ جو ایمان لانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یا ایمان لا کر اس پر ثابت قدم رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ دار و رسن یا یہ وہ خزانہ ہے ایمان کا کہ جس پر ہر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس ایمان سے لوگوں کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو آزمائشیں ہیں، اگر آپ اندلس اور اسپین کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ ہماری، تو ان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے، ان کو ایمان سے پھرانے کے لیے کیا کچھ ظلم و ستم نہیں کیا گیا مسلمانوں پر۔ یعنی ان کو ان کے اوراق، قرآن کے اوراق زمین میں دفن کرنے پڑے، ان کو بظاہر کرسچن بننا پڑا، اور ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کے راہب آتے تھے اور ان کو بپٹائز کرتے تھے، زرد رنگ کے پانی میں ان کو نہلاتے تھے بچوں کو، اور ان کا کرسچن نیم رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی غلطی سے آواز آ جاتی تھی، اس گھر کے سارے مکینوں کو سر عام سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، اور وہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ تم لوگ اگر آج کی رات یہاں سے کشتی میں سوار ہو کر نکل جاؤ تو تم سب آزاد ہو، جہاں جانا ہو چاہو چلے جاؤ۔ وہ لوگ کشتی میں سوار بڑے سے جہاز میں سوار ہو کر سارے مسلمان جانے لگے اور سارے مسلمان اس میں بیٹھ گئے، تو اس نے اس کشتی کو آگ لگا دی۔ سوچیں ذرا، یعنی کتنا دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ۔ اور جب بوسنین مسلمانوں کو، ابھی جو بعد میں جب انٹرنیشنل لیول پر فرد جرم عائد ہوا، وہاں کے جو پرائم منسٹر تھا، کیا سزا مل سکتی ہے اس کو؟ نظر بند کی سزا ملی ہے یا زندگی بھر قید کی سزا ملی؟ لیکن جو گڑھے ملے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایسے گول گڑھے ملے جس میں ایک ساتھ سارے مسلمانوں کو کھڑا کر کے گولی مار دی گئی تھی، اور ان کو یا کچھ مسلمانوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اور آج غازہ میں بھی ایسی کئی جگہیں ہیں کہا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے، تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونا آسان ہے واقعی میں، اگر آپ دنیا دار بن جائیں، اگر آپ دنیا پر ریچھ جائیں، اور اگر آپ کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیں، تو بہت آسان ہے مسلمان ہونا۔ لیکن مسلمان ہونا واقعی میں اتنا آسان نہیں ہے۔ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو جیلوں میں زندگی گزارنی پڑی، جنہوں نے حق بات کہی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، تو پھر ان کی زندگیوں کا کیا حال ہوا؟ ہم سبھی جانتے ہیں۔ ہمارے اسلاف پر نظر ڈالیے، آپ جو محدثین تھے، ہمارے علماء کرام تھے، امام احمد بن حنبل کا ہی آپ سوچ لیجئے، جب انہوں نے وقت کے خلیفہ کے ساتھ اس کی بات نہیں مانی، تو ان کو کتنا کوڑوں سے مارا گیا، جیل میں بند کیا گیا، پانی سے محروم رکھا گیا، کھانے پینے سے محروم رکھا گیا، روزے سے تھے تو بھی پانی نہیں دیا گیا۔ آپ سوچیں، روزہ افطار کے بعد بھی۔ تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ آپ سوچ لیجیے، سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی مسلمان شہید خاتون تھی، کیا گیا تھا ان کے ساتھ؟ یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایمان لائی تھی، اور اس وقت کفار مکہ ان کی ہنسی اڑا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، توحید کا انکار کرو، ہمارے بتوں کو مانو۔ اور انہوں نے اس سے انکار کیا، تو ان کو اتنی زور سے نیزہ پھینک کر مارا گیا کہ وہ نیزہ سیدھا جا کر ان کو لگا، اور وہ وہیں شہید ہو گئی۔ عمار بن یاسر اور ان کے فادر یاسر کو، دونوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حوض تھا جانوروں کے پانی پینے کا، اس میں ڈبکیاں لگائی جاتی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو مانو اور ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو۔ بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ سوچے کیا حال ہوتا ہوگا، اور وہ کیا پکارتے تھے آپ بتائیں؟ احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ خباب بن ارد کی پیٹ پر گڑھا تھا، ایک دفعہ جب عمر رضی اللہ عنہ ان کو گلے مل رہے تھے، تو ان کا ہاتھ ان کے پیٹ کے گڑھے میں چلا گیا، تو ان کی چیخ نکل گئی کہ یہ کیا ہے، نہیں تمہارے پیٹ میں گڑھا کیسا ہے؟ تو کہا کہ جو ام انمار تھی ان کی مالکہ، وہ ان کو سزا دیتی تھی، کہتی تھی کہ اچھا، جلتا ہوا لوہا اس نے ان کے پیٹ پر رکھ دیا تھا، اور وہ ان کی چربی سے پگھل کر بجھ گیا تھا۔ کہا تھا کہ اچھا، میرے بتوں پر ایمان لاؤ، اور تمہارا اللہ کہاں ہے، پکارو اس کو مدد کے لیے، نعوذ باللہ، ایسا کہتی تھی وہ، اور وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ جلتے ہوئے لوہے کا ٹکڑا ان کے اوپر رکھا گیا، گرم لوہے کا، اور تب بھی وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ اور رسول اکرم کے پاس آئے تھے پھر دوسرے دن پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی، تب بھی رسول اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کے کنگھے ان کے جسموں پر چلائے گئے، انہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، تو مدد آئے گی اللہ کی۔ متى نصر اللہ؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور آج غزہ میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گئے وہ بے فکر ہو گئے، الحمدللہ وہ سکون میں ہیں، جو بھی زندہ ہیں وہ تکلیف میں ہے اصل میں، بھوک سے، یعنی بھوک کس کو برداشت ہوتی ہے آپ بتائیں، کس کو؟ ابھی آج، یعنی جب زمانے، یعنی رسول اکرم کے زمانے میں جو غزوہ خندق ہوا تھا، اس وقت صحابہ، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ بھوک سے پریشان تھے، تو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے نا، جب انہوں نے رسول اکرم کو پتھر دکھایا، تو رسول اکرم نے اپنے پیٹ پر پتھر بتائے، تو ان کے دو پتھر بندے ہوئے تھے۔ بھوک برداشت نہیں ہوتی نا، آپ دیکھیں ابھی روزے سے ہم لوگ رہتے ہیں، تو شروع کے دو تین دن تو مشکل سے گزرتے ہیں نا، روز ناشتے کی عادت ہوتی ہے، ہم کو کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو ابھی غزہ کے لوگ پتھر باندھ کر رہ رہے ہیں اپنے پیٹ پر بھوک سے. تو آج بھی ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کو بہت زیادہ شدید ظلم کا اور ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جیلوں میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کتنا ان کو ستایا جاتا ہے، کتنی تکلیف دی جاتی ہے، اتنا ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو. لیکن قابل ستائش ہیں مسلمان، یعنی یہ آزمائش جو ان کے اوپر آ رہی ہے اس کے اندر ثابت قدم ہے، تو ان کے درجات کو کوئی پا سکتا ہے بھلا؟ پھر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اور پھر وہ بچے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لڑکا، اس نے کیا کہا تھا کہ تم اللہ کا نام لے کر مجھے مارو تو تبھی میری موت ہوگی. یعنی اتنی کم سینی میں وہ بچے نے کیسے، اس نے اچھے اور برے کا فرق سمجھا. آپ سوچیں، اس کو تو کاہن کے پاس بھیجا جا رہا تھا نا، بادشاہ کا منظور نظر تھا وہ بچہ. یعنی اگر وہ چاہتا تو اس وقت دنیا حاصل کر سکتا تھا، بادشاہ کا مصاحب بن سکتا تھا، خوب دنیاوی دولت حاصل کر سکتا تھا، لیکن کیسے اس کو یعنی فرق سمجھ میں آیا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا توحید ہے کیا شرک ہے، کیا جادو ہے اور کیا سچائی ہے. اس نے فرق کیا اور اس نے راہب کی بات مانی، مسلمان راہب کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور ایمان لے آیا وہ بچہ. یعنی آج ضرورت ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان بھی اس لیول کا ہو. تو آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس چیز کی ہم کو اپنے بچوں میں راسخ کرنے کی، وہ ہے ایمان، کہ ہم اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی ایمان مضبوط کرنے والے بنیں. اور امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے، یعنی جو قتل اصحاب الاخدود، اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے کی، ہم سے پہلے کی امتیں کس قدر شدائد اور الم سے گزری ہیں، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے ان کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. اور ابن القیم کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی شاہد ہے ان کا، یعنی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ لوگ تو خود اس سے، یعنی وہ لوگ تو اس وقت صرف اپنے ایمان کی وجہ سے آزمائے گئے نا، ان کو نہیں خبر تھی کہ سبحان اللہ ان کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح سے ذکر کرے گا. تو وہ لڑکا بھی قابل تعریف ہے کہ اس نے اتنی ینگ ایج میں اچھے اور برے کا فرق سمجھا. لیکن آج ہم نے دنیاوی آسائشیں اتنی دے دی ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ صرف اس میں ہی مگن ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. واقعی میں، اور آج کا نوجوان تو آئینہ خانے میں رہ گیا، بس یہ والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان لوگوں کو اس لیے تم ظلم کر رہے ہو ان کے اوپر، تم اس لیے ان کو آگ میں ڈال رہے ہو، اس لیے تم گڑھوں میں ڈال رہے ہو ان کو. تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے عذاب میں ڈالے گا، عذاب الحریق. تم کیا جانو اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی نان مسلمز کیا جانے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو؟ جبھی تو وہ ایمان نہیں لاتے نا، جبھی تو وہ کافر ہیں، جبھی تو وہ انکار کرتے ہیں کہ اس کی تو بادشاہت زمین اور آسمان پر ہے، سبحان اللہ. یعنی ان کی اہل ایمان کے خلاف دشمنی اس قدر اوپر پہنچی ہوئی تھی، اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں زندہ لوگوں کو ڈال دیا. آپ سوچیں کتنے ان کے دل بھرے ہوئے ہوں گے دشمنی سے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں. اہل ایمان سے وہ کس قدر انعد رکھتے تھے، کس قدر قساوت قلبی کے مالک تھے، کتنے سخت دل اور پتھر دل ہو گئے تھے. یعنی بدترین جبر ہے یہ اصل میں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، مسلمانوں کو، مومنوں کو ستایا. یعنی انہوں نے ایسا مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈالا، کیا یعنی یہ سن کر ہی ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں. تو ان کتنے سخت دل کے مالک ہوں گے وہ لوگ، آپ بتائیں. آج بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو آج خود جو مسلمان ہیں غزہ کے، اگر ان کے سامنے اگر یہی یہود، یہی اہل کتاب اگر آج آ جاتے ہیں، تو کیا کوئی مسلمان اتنا ایسا کٹر پنی دکھائے گا کہ ان کے اوپر سے بڑے بڑے ٹینک چلا دے گا؟ نہیں. مسلمان کبھی بھی ایسا بے رحم نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ایسے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، الحمدللہ. تو اس بنا پر وہ ستائے گئے اصحاب، جو جن کو گڑھوں میں ڈالا گیا تھا، اہل ایمان، کیونکہ بس وہ ایمان لائے تھے، وہ ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو ستایا گیا. تو اللہ تعالیٰ تو سب پر غالب ہے, وہ غلبے کا مالک ہے, وہ ہر چیز پر غالب ہے. اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ عزیز الحمید ہے, وہ اسی کی ساری بادشاہت ہے زمین اور آسمان پر, اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, نگران ہے وہ. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. آیت نمبر 10 سے دیکھیے. ان الذين, بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنوں, فتنے میں ڈالا انہوں نے المومنین, مومنوں کو, والمومنات, اور مومنات کو. ثم, پھر, لم, نہیں, یتوبو, انہوں نے توبہ کی, فلہم, تو ان کے لیے ہے, عذاب, عذاب جہنم, جہنم کا, ولہم, اور ان کے لیے ہے, عذاب الحریق, عذاب جلنے کا. ان الذین, بے شک جو لوگ آمنوا, وہ ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے نیک, لہم, ان کے لیے ہے, جنات تجری, باغات ہیں, بہتی ہیں, من تحتها الانہار, نیچے سے ان کے نہریں, ذالک الفوز الکبیر, وہ بڑی کامیابی ہے. ان بتشا ربی کا لشدید, ان بے شک بتشا, پکڑ, ربی کا, تیرے رب کی, لشدید, البتہ شدید ہے. انہو یبدئ ویعید, انہو بے شک وہ, ہوا وہی, یبدئ وہ ابتدا کرتا ہے, ویعید اور وہ لوٹاتا ہے. وہو الغفور الودود, وہو الغفور اور وہ بخشنے والا ہے, الودود محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, عرش والا ہے, بزرگ ہے. فعال لما یرید, فعال کر ڈالنے والا ہے, لیما, لیے جو, یرید وہ ارادہ کرے. اور جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے راکھ کر دے گا, یہ جلا کے رکھ دے گا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. آپ کے رب کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بڑا بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک ہے, بڑی شان والا ہے, جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر مومنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ستائے گئے, وہ مومن جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف اس وجہ سے تکلیفیں دی گئی یا ان کو اس لیے تکلیفیں سہنا پڑا کہ وہ ایمان لائے تھے, اور انہوں نے, آپ دیکھیں, ثابت قدمی دکھائی, انہوں نے ایمان کو گوارا کیا, ان ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا, اور جان دینا گوارا کر لی. سبحان اللہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, بدل جاتی ہیں تقدیریں. واقعی میں سبحان اللہ کہ ایمان جب دل میں جاگزی ہوتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے, یعنی وہ بڑھتا ہی رہتا ہے, گھٹتا نہیں ہے الحمدللہ. تو ایمان کا جو مزہ چکھتا ہے پھر اس کو واپس کفر کی طرف جانا ایسے لگتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. ہم کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا وہ حدیث جو امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ مومن کو ایمان اتنا عزیز, اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف, یعنی کفر کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا. اور یہ آیت اور سورت پڑھ کر ہمیشہ وہ صحابی کی یاد آتی ہے, عبداللہ بن حذافہ سہمی کی رضی اللہ عنہ, کے جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بھیجا ایک دستے کا سپہ سالار بنا کر, کمانڈر بنا کر, اور کسی وجہ سے وہ لوگ پکڑے گئے, اور وہ عیسائی بادشاہ تھا, اس نے ان لوگوں کو آفر کی کہ میں تمہیں فلاں علاقے کا گورنر بنا دیتا ہوں, تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی حال میں بھی گوارا ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ہمیں تو جان دینا گوارا ہے لیکن ہمیں اپنا ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے. وہ بڑھاتا گیا, لالچ دیتا گیا, اور کہا کہ میں تمہیں فلاں فلاں علاقے کا بنا دوں گا, اس سے زیادہ دولت دوں گا. انہوں نے کہا اگر تم ہمیں بادشاہت بھی دے دو پوری دنیا کی تب بھی ہمیں ایمان کے بدلے گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا جاتا ہے کہ بہت, یعنی اس وقت دوسرے مومنوں کو سزائیں دی, ان کو جلتے ہوئے تیل میں, گرم تیل میں ڈال دیا گیا کچھ ایک دو مسلمانوں کو. وہ دیکھ کر بھی جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں, یعنی ان کو رونا آ گیا اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ کر, اور کہا کہ کیوں رو رہے, کہ تم میری بات ماننا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا, تو کہا کہ نہیں میں تو اس لیے رو رہا تھا, صحابی نے کہا, کہ میں دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی دفعہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، اور پھر تو مجھے جب زندہ کرے اور پوچھے کہ اے میرے بندے تو کس وجہ سے مارا گیا، اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری خاطر مجھے مارا گیا، سبحان اللہ، تو وہ بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ ان لوگوں کو ایمان اس قدر عزیز ہے، اس نے اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. جب وہ واپس پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. سبحان اللہ، یہ ایمان تھا. یعنی یہ ایسا ایمان دل میں جاگزی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیسی جنتیں ہیں، کیسے باغات ہیں. ان کے اس عمل صالح کی وجہ سے جو ان کے اعضاء وہ عمل صالح کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار. یعنی ظالموں کے لیے سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ثواب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے دل سے ایمان لائے اور عمل صالح کیا. آپ دیکھیں، ہمیشہ کبھی بھی ایمان کی بات نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل صالح لازم و ملزوم ہے اصل میں. یعنی عمل صالح کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. تو ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی. سبحان اللہ، جب بھی یہ آیت پڑھو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. یعنی یہ وہ کامیابی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہے، اس کی تکریم اور اکرام کے گھر کے حصول سے فوزیاب ہوں گے لوگ، یعنی کامیاب ہوں گے لوگ وہاں پر. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے اعزاز والے گھروں میں داخل کیا جائے گا، جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے. ان بطش ربی کا لشدید، بے شک اہل جرائم جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اصل میں. سورہ ہود میں آتا ہے نا کہ اور جب تیرا رب بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک ہے. تو ان بطش ربی کا لشدید، بہت پکڑ سخت ہے اللہ تعالیٰ کی. انہ ہو یبدی و یعید، یعنی وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کو دوبارہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے. سبحان اللہ، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے اللہ سبحان تعالیٰ. برائیوں کو معاف کرتا ہے، جو بھی اس کی طرف بخشش کے لیے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن بندے کتنی دیر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں. اس کی صفت تو الودود ہے، جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو کسی چیز کے مشابہ نہیں، یعنی کوئی اس کی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے. سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کے معنی میں بھی کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے. لیس کم مثل شیء، تو اس کی محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، وہ الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے ڈفرینٹ ہے. آج ہم انسانوں کی محبتوں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی انسانوں کی محبت کی مثال کی جیسی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ وہ محبت ہے جو تمام محبتوں پر مقدم اور سب پر غالب ہے. اگر دوسری محبت اس محبت کے تابع نہ ہو تو یہ محبتیں اہل محبت کے لیے پھر عذاب بن جاتی ہیں. جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے ہمارے اندر. والذین اشد حب للہ، والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ودود ہے، وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحبہم و یحبونہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، تو مودہ خالص اور صاف محبت کو کہتے ہیں جس میں رحمت بھی شامل ہو. یعنی محبت صرف وقتی جذبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے جس میں رحمت بھی شامل ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت فرمائیں گے. الحمدللہ. تو اس میں ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الودود کو غفور کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہگار جب اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ نہ کہا جائے کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مودت ان کی طرف نہیں لوٹتی. جیسے کہ بعض غلط کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بولے اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ہو سکتی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الودود ہے، وہ شفقت کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری پر اس کا کھانا پینا موجود ہو اور وہ سواری گم ہو جائے، اور وہ سواری پھر جب بھی نہیں وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور موت کا انتظار کرنے لگے، تو وہ کیا دیکھتا ہے اچانک اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، بس وہ اس کی سواری کو اپنی سواری کو تھام لیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے یعنی اتنی بڑی خوشی ہے جب اس کو سواری مل جائے گی، ظاہر سے اس کا سامان گم ہو گیا تو کتنا خوش ہوگا وہ بندہ نا. تو ایسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے واپس پلٹنے پر، لوٹنے پر، توبہ اور استغفار کرنے پر بہت خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے اور اسی کے لیے ساری یعنی جو ہماری محبتیں ہوں خالص اللہ کے لیے ہوں، یعنی جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا، مکمل کر لیا. من آتا للہ و من للہ فقد استکمل الایمان. تو سبحان اللہ، جس سے اللہ تعالی محبت کرنے لگے پھر وہ بندہ کیسا ہوگا؟ تو جو بندے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالی کی کتنی ہم پر عظیم نعمتیں ہیں، کتنا زیادہ عظیم احسان ہے ہم پر اللہ تعالی کا، اور کتنی نوازشیں ہیں اللہ تعالی کی ہمارے اوپر. ہم زندگی بھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے واقعی میں. آپ لوگ جانتے ہوئے نا وہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، ہے نا، قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، کہ انبیاء اور شہدا بھی ان پر رشک کریں گے. کون لوگ ہوں گے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے یہ جو نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. یعنی اپنے ایمان اور خلوص کے مطابق اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے اور نور کے ممبروں پر بھی ہوں گے، اور انصاف کرنے والے لوگ بھی نور کے ممبروں پر ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کی خاطر لوگ جو جمع ہوتے ہیں. اور یہ حدیث عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہدا، لیکن قیامت کے روز انبیاء اور شہدا بھی ان کی تعریف کریں گے ان کے اس درجے کی وجہ سے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتلائیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے کلام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے ہوگی اور بغیر مالی لین دین کے ہوگی، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر فروکش ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، کہ سن لو اولیاء اللہ کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. سبحان اللہ، ہمارے جو سارے دینی ساتھی ہیں اور جو سارے ہمارے دینی ساتھی اللہ کی خاطر قرآن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری محبت وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہماری سب کی محبت، جتنے بھی ہمارے دین کے ساتھ دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، دین کے ساتھی، ہماری آپس کی محبت صرف اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو جو لے کر اٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہماری آپس کی محبت ہے. نہ ہمارا کوئی مالی فائدہ ہے ایک دوسرے سے، نہ ہی کوئی رشتہ داری ہے، لیکن اللہ کی خاطر اور اللہ کی کتاب کی خاطر ہماری محبت ہے، الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے، آمین. تو اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ غفور الودود ہے، ذو العرش المجید ہے. سبحان اللہ، عرش کا مالک ہونے سے مراد وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات پر اس کی ملکیت ہے. مجید بہت ہی شان والا، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ تم کیسے گستاخی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، تم یہ شر اور یہ گستاخی چھوڑ دو، تم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ تو بڑی شان والا ہے، وہ مجید ہے، سبحان اللہ۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے، جس عرش کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور کرسی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کرسی کے عرش کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہلکے انہیں نسبت کی زمین سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر خاص طور پر اس کی عظمت کی وجہ سے کیا ہے، اور عرش کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی خصوصیت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے اوصاف ہیں، یا اس کی اتنی وسعت ہے، یا اس کی اتنی عظمت ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ مجد ہے، وہ مجید ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، یعنی ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس بات، یعنی اپنی تعریف جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کی ہے ویسی اس کی تعریف ہے، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے نا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہماری زبان اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم تیری تعریف بیان کر سکیں، تیری تعریف ویسی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ واقعی میں ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللہم انی اعوذ بردک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سجدے کی دعا ہے یہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے، میں نہیں کر سکتا پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے اپنے آپ کی، سبحان اللہ۔ واقعی میں آگے دیکھیے، آیت نمبر 17 سے دیکھیے، هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ هل کیا اتاك، آئی تیرے پاس، حدیث الجنود، خبر لشکروں کی، فرعون وثمود، فرعون کی اور ثمود کی، بل الذین، بلکہ الذین، جنہوں نے کفر و کفر کیا، انہوں نے فی تکذیب، جھٹلانے میں ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، میں ورائہم، ہر طرف سے ان کو محیط گھیرنے والا ہے، بلکہ ہوا وہ قرآن مجید، قرآن بزرگ ہے، فی لوح محفوظ، تختی میں محفوظ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آیت نمبر جو 16 تھی، فعال لما یرید، کر ڈالنے والا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، ہر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر ڈالے، تو بڑی شان والا ہے، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے۔ کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذو العرش المجید، کہ وہ عرش مجید کا مالک ہے، یا ذو العرش المجید، عرش مجید والا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر قرآن کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے، مجید، تو اس سے قرآن کی عظمت کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، اس کے لیے بس کن کہنے کی دیر ہے، فیکون، تو سبحان اللہ، وہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو کچھ وہ چاہے کر ڈالے۔ اگر مخلوق کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو لازمی طور پر اس کے ارادے کچھ پورے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں نا، ہم تو کچھ کہتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تمہیں حال معلوم ہوا ہے لشکروں کا، فرعون کے اور ثمود کے، انہوں نے رسولوں کو کیسے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا ہوا تھا ثمود کے ساتھ، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کیسے خطرناک ان کے اوپر عذاب آیا، ان کی بستیاں کی بستیاں الٹ دی گئیں، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، اتنی شان والے تھے وہ لوگ۔ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، نہریں جاری کیے تھے، ان کے کسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ لیکن کیا حال ہوا، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں سارے سمود کے، ہے نا، وہاں سے گزرتے ہیں نا ابھی بھی ہم لوگ سمود کی بستیوں سے۔ تو سمود کی بستیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں وہاں پر ٹھہرنے کے لیے بھی ہم کو نہیں کہا گیا کہ ہم وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ اور کیوں نہیں ٹھہر سکتے وہاں پر؟ کیونکہ عبرت کا مقام ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے سمود کے یا فرعون کے، اور فرعون کا کیا حال ہوا، اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا تھا نا، ہے کہ نہیں۔ تو فرعون کا کوئی جو ساز و سامان تھا کچھ کام آیا؟ نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، اپنے کفر پر جمے رہے، لہٰذا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں، اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے۔ یعنی جو قرآن ہے وہ تذکیر ہے ہمارے لیے کہ اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، یا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، یا قرآن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، قوموں کے ایسے واقعات ہمیں بتاتا ہے جو ہمارے لیے عبرتناک ہیں، جسے ہم پڑھ کر، سن کر سمجھ سکتے ہیں اور سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے کفر نے ان کے لشکروں کو غرق کر دیا یا ان کو تباہ اور برباد کر دیا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ دراصل ایام اللہ ہے، اسی کو ایام اللہ کہتے ہیں، جن دنوں میں جو قومیں تباہ اور برباد ہوئی، جو تاریخ کا حصہ بن گئی، اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو ان کا کیا حال ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے انذار ہے، نصیحت ہے، کیسے ان کو مصیبتیں پہنچی اور وہ پھر زمانے کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گئی۔ پھر بل ہوا قرآن و مجید، تو قرآن تو بڑی شان والا ہے، نہایت ہی وسیع اور عظیم معنی، اور بہت زیادہ علم اور خیر والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں نہ کوئی زیادتی ہے، نہ کوئی چینجز ہو سکتے، نہ کوئی کمی ہے، یہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہے، یعنی شیاطین اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، نہ شیاطین اس میں کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں، یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، وہاں موجود ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی کیا رفعت ہے، کیا شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کیا قدر و قیمت ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، سبحان اللہ، وہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جو کلام ہے، قرآن ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، یعنی کلام کر کے دیا، تو اسی لیے یہ اللہ کا کلام ہوا، اور جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ خود سنا اس کلام کو، اور پھر رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو اس کا یہ آلریڈی لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا نزول تھا، ثانی، نزول ثانی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پر ہوا ایک ساتھ، جو رمضان کی رات تھی، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوتا رہا رسول اکرم کے قلب مبارک پر، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی۔ تو ایک ہی رات میں، رمضان کی رات میں، شب قدر میں نازل ہو گیا آسمان دنیا پر، جس کو فرشتے لے کر نازل ہوئے، جو ہم پیچھے پڑ چکے تھے جو فرشتوں کے بارے میں، اور پھر یہ دنیا میں نازل ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ تو کیا سیکھنے کو ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو بندے اس کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان سے بھی وہ محبت کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس قرآن سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اس وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز درج کر رکھی ہے، اور یہ آیت کریم، قرآن کریم کی جلالت، عمدگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رفعت اور شان اور قدر و منزلت پر دلالت کرتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی عظمت ہمیں بتائی گئی یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہمیں دن رات کی تلاوت اور اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہمیں لازم و ملزوم کر لینا چاہیے، یعنی ہمارے اوقات، ہماری گھڑیاں اس کے ساتھ گزرنے والی ہوں. اس کی تلاوت کرنا باعث سعادت ہے، اس پر عمل کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کو دوستوں تک پہنچانا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، یعنی اس قرآن کو جو بھی تھام لیتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس قرآن کی خدمت کا جو بیڑا اٹھاتے ہیں، وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ممبروں پر ہوں گے. اور انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ جاتے، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. تو اس قرآن کو آگے پہنچانے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اصل میں. تو بہت ہی سعادت کی بات ہے جو اس قرآن کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا ہے. تو آج کی آیتوں سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کہ ان کی جو دشمنی تھی مسلمانوں سے کس وجہ سے تھی؟ کہ وہ صرف اور صرف ایمان والے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو کہ صاحب حمد ہے، اس پر ایمان لائے تھے. تو مومنوں کے صبر کو ہم کو یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائی تاکہ پھر ہم کو اپنی تکلیف کم نظر آئے. اور جو مومن ستائے گئے، مومن اور مومن مومنات، تو جو دشمنوں نے ان کو ستایا، ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. اور ہمیں ویسے بھی جو بھی ایسے مسلمان ہیں جو تکلیف میں گھرے ہوئے، ان کی مدد کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرنی چاہیے، تگودو ضرور کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے جو بھی ہم انفاق کر سکتے ہیں انفاق کریں، اور ان کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ہماری آواز کم از کم کچھ تو اٹھے، کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ وہو الغفور الودود، کہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے اس بات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور یاد دہانی کرائیں ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنی بھی بڑی غلطی کر چکے، واپس پلٹ کر اپنے رب کی طرف آئیں، وہ ضرور ہم پر مہربانی کرے گا، شفقت فرمائے گا. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں ہم سوچیں کہ کیسے وہ ثابت قدم تھے. جو ہمارے جو مسلمان امتیں تھیں، چاہے وہ امت محمدیہ ہو یا اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو جو مومن تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو جو مومن تھے، جو سچے مسلمان تھے، تو ان کے اوپر کتنی مشکلات آئیں. ان کی ثابت قدمی کا ہم ذکر کریں تاکہ ہم بھی ثابت قدم رہ سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے مومن بندوں کے دشمنوں سے جیسے چاہے انتقام لے سکتا ہے، اور وہ اپنے اولیاء کے دشمنوں سے ضرور انتقام لے گا. ان کو عذاب حریق ہے، جلنے کا عذاب دیا جائے گا ان کو. اور مومنوں کو کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، یعنی کسی مومن کو ایزا نہ دے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بدلہ لے گا. تو کسی مومن کو چاہیے کہ وہ کسی مومن سے، یہ مومن کو تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں کسی کو بھی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور چیز سے. تو سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت پر یہ آیت ختم ہوئی ہے، یہ سورت ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.